الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے دنوں آپ میں سے چند کے ساتھ کلاس میں بات چیت چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نیت کو خالص رکھنا یہ ایمان ہے, نیت کو خالص رکھنا. تو اب کتاب والے علماء نے اس کی تشریح میں لکھا تھا کہ نیت کو خالص رکھنے کا مطلب کیا ہے, کہ ہر کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا. نیت کو خالص رکھنے کا مطلب یہ کہ ہر کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا. اب بحیثیت مومن کے ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہی ہیں اور سنتے رہتے ہیں, پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرنا, اللہ کی خوشی کے لیے, خوشنودی کے لیے کوئی کام کرنا. لیکن اس کے اندر دل میں آیا کہ تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی جائے, جیسے کہ اس کلاس کے اندر بھی جو حضرات موجود تھے ان کے سامنے ہوئی تھی, کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا یہ اخلاص ہے, اور یہی ہمارا مقصود ہے اس دنیا کی زندگی میں, اللہ کی رضا حاصل کرنا. لیکن جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں, اپنے اعمال پر, اپنے حالات پر نظر ڈالتے ہیں, تو یہ بات ہمارے علم کے اندر تو موجود ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے, اور یہی سب سے اچھی چیز ہے, یہی اخلاص ہے, یہی ہمارا مقصود ہے. لیکن ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. اچھا, امپلیمنٹ کرنا تو ویسے دور کی بات ہے, بہت آگے کی بات ہے, یعنی عمل کی شکل میں اس کو ڈھالنا. عمل تو بعد میں آتا ہے, عمل سے پہلے جو ہے وہ ایک دھیان آتا ہے, ایک سوچ آتی ہے, ایک سمجھ آتی ہے. جب تک سوچ اور سمجھ اس میں بات کلیئر نہ ہو, تو اس وقت تک وہ بات عمل کے اندر ڈھل نہیں پاتی. تو سوچ اور سمجھ کے اندر یہ بات کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا, یہ ہماری سوچ کے اندر شاید ابھی تک کلیئر نہیں ہو پائی ہے, اور اسی وجہ سے نا ہمارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہو نہیں پاتے ہیں. مے بی دا ریزن فار دیٹ کہ اس کا مسئلہ یہ ہے اس کے ساتھ کہ ہم لوگ بہت زیادہ ایم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایمنگ فار دا اسٹارز انگریزی میں کہتے ہیں, حالانکہ ابھی آپ کی ریچ جو ہے وہ آپ کی گھر کی چھت تک بھی نہیں پہنچی ہے, لیکن آپ اسٹارز تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. گول ہونا ایک الگ بات ہے کہ دل کے اندر ایک تمنا ہونی چاہیے کہ ہاں میں ستاروں تک پہنچوں, میرا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ اتنی اونچائی تک پہنچنا ہونا چاہیے. لیکن کیا اس وقت میں یہ اچیو کر سکتا ہوں یا میں یہ اچیو نہیں کر سکتا؟ اس وقت میرے لیے یہ اچیویبل نہیں ہے, بلکہ مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی کچھ کرنا ہے, ابھی کچھ مرحلوں سے گزرنا ہے, مراحل طے کرنے ہیں, اور ان مراحل کو طے کرنے کیے بغیر جو ہے میں اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا ابھی. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ رضا کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرنا, تو ہمارے مشائخ جنہوں نے کہ ان کیفیات کو سمجھا اور جنہوں نے امت کے اوپر اس لیول پہ جا کر کے کام کیا, ایک ہوتا ہے کہ ظاہری دین کے اوپر کام کرنا, مسائل بتا دینا, فتویٰ دے دینا, سوال کا جواب دے دینا, مسئلہ بتا دینا جس کو کہتے ہیں. یہ جو گول ہے, رسپانسبلٹی ہے, یہ علماء کرام کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور یہی ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ان کی رسپانسبلٹی یہی ہوتی ہے کہ مسئلہ جب ان سے کوئی پوچھے آ کر کے تو وہ اس مسئلے کا جواب بتائیں قرآن اور سنت کی روشنی میں. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بلکہ اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ یہی ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہم نے ان کی رسپانسبلٹی کو اپنے طور پر بڑھا دیا ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ دین کا نفاذ بھی کیا جائے, ان کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ظالم کا ہاتھ بھی پکڑا جائے, اس کو ظلم کرنے سے روکا بھی جائے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے مسجدوں میں لایا بھی جائے اور ان کو نیکی کروانے کے اوپر مجبور بھی کیا جائے. یہ ہماری بنائی ہوئی ڈیفینیشنز ہیں, یہ ہماری ایسوشیٹ کی ہوئی ڈیفینیشنز ہیں, ایسا نہیں ہے. علماء کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ دین کے علوم کو حاصل کرنا, اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کرنا, اس کے اوپر اپنی زندگی کے اندر عمل کرنا, اور اس کے بعد جو ان سے آئے پوچھنے کے لیے, ان سے سیکھنے کے لیے جو آئے, اس کو جواب دینا, اس کو بتانا. اب یہ جو آتے ہیں لوگ سیکھنے کے لیے, یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی فلانی چیز کا ہمیں جواب چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے, سنت کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے اس معاملے کے اندر, کیونکہ میں اپنی ایک تجارتی ڈیل کرنا چاہتا ہوں اور اس تجارتی ڈیل کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میں شریعت کی پابندی کروں, میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کروں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ فلانی بزنس ڈیل کے اندر جو میں انٹر ہونے جا رہا ہوں, تو اس میں شریعت کے کیا تقاضے ہیں, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ ایک قسم کا طالب علم ہوتا ہے جو کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سوالی کہتے ہیں, سوال کرنے والا. ایک دوسرے قسم کا طالب علم ہوتا ہے, وہ اپنے دین کے وہ اپنے دل میں نیت کرتا ہے کہ میں دینی علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ, اور میں بھی علماء کی صف میں داخل ہونا چاہتا ہوں, میں بھی علماء کی صف میں داخل ہونا چاہتا ہوں. ایسا جو طالب علم ہوتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس فارملی ایڈمیشن لیتا ہے, باقاعدہ ان کا طالب علم بنتا ہے, ان کی زیر نگرانی آتا ہے, ان کے سسٹم کے اندر داخل ہوتا ہے, اور پھر ان کے سسٹم کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو فلفل کرتا ہے, جتنے بھی وقت تک ضروری ہوتا ہے اتنے وقت تک فلفل کرتا ہے, حتیٰ کہ یہی علماء جو ہیں وہ اس کو سند دیتے ہیں, اجازت دیتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم نے اتنے علوم حاصل کر لیے ہیں, اب تم بھی پڑھانے کے قابل ہو چکے ہو, اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا تو تم اس کو مسئلہ بتا دینا, اگر تمہارے پاس کوئی دینی علوم حاصل کرنے کے لیے آئے گا تو تم ان کو یہ کتابیں جو تم نے ہم سے پڑھی ہیں پڑھا دینا. یہ دوسری قسم کا طالب علم ہوتا ہے اور یہ فارمل طالب علم ہوتا ہے. تو پہلا والا انفارمل, دوسرا والا فارمل. تو ان دونوں کو مسئلہ بتا دینا, ان دونوں کو پڑھا دینا, دینی علوم جو ہیں وہ پھر اس طریقے سے فارملی یا انفارملی آگے ٹرانسفر کرنا, تاکہ یہ علوم جو ہیں وہ صرف ہماری جنریشن میں محفوظ نہ رہیں بلکہ یہ امت کے اندر چلتے رہیں, آگے کی جنریشنز میں بھی یہ چلتے رہیں, یہ ختم نہ ہو جائیں امت کے اندر سے. تو حفاظت کرنا دینی علوم کی اس طریقے سے, یہ ہے علماء کی ذمہ داری. ٹھیک ہے, دوسرے قسم کے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں مشائخ عظام. اور مشائخ عظام جو ہوتے ہیں وہ اسی دین کو اپنے عمل کے اندر کیسے لے کر کے آنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے, اور اس کے اندر ظاہری طور پر بھی دین پر عمل کیسے کرنا ہے, کتنا کیسے کرنا ہے, اور باطنی طور کے اوپر بھی دین کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے, دین کو اپنے اندر کیسے لے کر کے آنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے انسان کو محبت کی ضرورت پڑتی ہے, کیفیات کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ کے خوف کی ضرورت پڑتی ہے, فکر کی ضرورت پڑتی ہے, توجہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان سب چیزوں کو, ان سب کیفیات کو دل کے اندر پیدا کرنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے یا جو ذمہ داری لی ہوئی ہے وہ مشائخ عظام نے لی ہوئی ہے. تو مشائخ عظام نے پھر امت کو سمجھایا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو پھر کیا کیا مقامات یا اسٹیشنز سے گزرنا پڑتا ہے، یا اس کے اوپر کیا کیا مقامات اسٹیشنز آتے ہیں، پہلا اسٹیشن کیا ہوتا ہے، دوسرا اسٹیشن مقام کیا ہوتا ہے، تیسرا مقام کیا ہوتا ہے، چوتھا مقام کیا ہوتا ہے. تو اس طرح سے نا مشائخ عظام نے 10 مقامات ڈیفائن کیے ہیں، اور ان کو مقامات عشرہ بھی کچھ مشائخ نے کہا، اور ان مقامات کے نام جو ہیں وہ بھی مشائخ نے کوائن کیے یا آلریڈی کوائن تھے، ان کو ایک ترتیب میں لکھ دیا. ان کی جو ترتیب ہے وہ تھوڑی بہت مشائخ کے درمیان آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ان سب کی حقیقت کے اوپر تمام مشائخ متفق ہیں کہ ہاں یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کو آگے بڑھنے کے لیے، یا انہی لیول سے گزرنا ہوتا ہے انسان کو آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ مقامات عشرہ کیا ہوتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا ہوتا ہے توبہ. توبہ سے بات شروع ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں کے اوپر، شرمندہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ. توبہ سے کہانی شروع ہوتی ہے، اور جس نے توبہ نہیں کری ہو اس کی کہانی شروع ہی نہیں ہوئی ہوتی، چلے جائے کہ وہ کچھ بھی کرتا پھرے، یعنی کچھ بھی کرتا پھرے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، خیرات کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن اس کی کہانی، اس کا یہ سفر جو ہے ابھی تک شروع نہیں ہوا. اس کا سفر شروع ہوگا جب وہ توبہ کرے گا. توبہ کیے بغیر سفر شروع نہیں ہو سکتا. کافر ہے تو وہ عمرے کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں پہنچ سکتا، حج کر کے اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا. جتنا دنیا کے اندر بلینز آف ڈالرز کی چیریٹی پروگرامز چلا لے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اس کو کفر سے توبہ کرنی ہوگی، تب اس کا سفر شروع ہوگا. اور اگر مسلمان ہے تو گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، ارادہ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے چہرے کو پھیرنا ہوگا، تب اس کی کہانی شروع ہوگی. اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی کہانی شروع نہیں ہوگی. توبہ کے بعد آتا ہے انابت. تفصیل تو ان سب کی بہت زیادہ مشائخ نے لکھی ہے، لیکن سب کا تو وقت نہیں ہے. تو پہلا اسٹیپ بتا دیا، دوسرے کا نام بتا دیتے ہیں، انابت، رجوع اللہ جس کو کہتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے زہد. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے کٹنا، اللہ تعالیٰ سے جڑنا، دنیا سے کٹنا، زہد. پھر آتی ہے ریاضت، یعنی کٹ تو گئے لیکن آگے پھر ایسے نہیں کہ اب بیٹھے رہیں گے اور مقامات طے ہو جائیں گے، اب آپ کو مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، ریاضت یعنی مشقت کرنی ہوتی ہے، ایکسرسائزز کرنی ہوتی ہیں. تو ریاضت جو ہے وہ چوتھا سٹیج یا چوتھا مقام بتایا. اس ریاضت کے بعد جو اگلا مقام ہوتا ہے وہ ورع، جس کو کہ عام زبان میں تقوی بھی کہتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے ان دونوں کے درمیان، لیکن ورع اور تقوی. یہ ہو گیا پانچواں لیول. چوتھا لیول جو اس کو حاصل ہوتا ہے بحیثیت کیفیت کے، ٹھیک ہے، اگرچہ کرنے کا کام تو یہ شروع میں بھی ہوتا ہے، ہر ایک کو کرنا ہوتا ہے، لیکن بطور کیفیت اس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے یہ مقام. یہ مقام ہوتا ہے صبر کا مقام. اور صبر جو ہے وہ گناہوں سے بچنا، نیکی کے اوپر جمنا. یہ مشائخ نے فرمایا کہ اصل صبر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. تو صبر کا مقام اس کو حاصل ہوتا ہے، اور صبر کے بعد اس کو شکر کا مقام حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے شکر کی توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جیسا شکر ہونا چاہیے. شکر حاصل ہونے کے بعد پھر اس کو توکل نصیب ہوتا ہے. توکل کے بعد تفویض کا مقام اس کو نصیب ہوتا ہے، کہ یہ اپنے سارے معاملات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے کے قابل بن جاتا ہے. تفویض، سپردگی جس کو کہتے ہیں، یہ نواں مقام ہے. اور نویں مقام کے بعد جو آخری مقام اس کو حاصل ہوتا ہے، دسواں مقام، وہ مقام ہے رضا کا مقام، وہ ہے رضا کا مقام. تو ہم جب کتاب کے اندر پڑھ لیتے ہیں یا زبان سے بول دیتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت کرنا، یہی اخلاص ہوتا ہے، تو کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن رضا کا مقام جو ہوتا ہے نا، ان ایزیئر ورڈز، ہاں اللہ کی خوشی کے لیے کام کرنا، لیکن رضا کو سمجھنا، رضا کو فیل کرنا، رضا تک پہنچنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا تو دور کی بات، ٹرانسلیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں. بیکاز یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو شعراء نے بیان کیا. شعراء نے اس طرح سے بیان کیا کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. یہ رضا کی ایک ڈیفینیشن ہے شعر کی زبان میں. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے, یہ نہیں کہ قبول ہے, عزیز ہے, پسند کرتا ہوں تیری طرف سے آیا ہوا غم کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے کیونکہ وہ تیری طرف سے مجھے ملا ہے. ایک اور نے فرمایا, نہ تو ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے. نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے, نہ یعنی اپنے محبوب سے نہ ملنا اچھا ہے نہ دوری اچھی ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. یار کی پسند ہو کہ آج قریب بلا لیا تو وہ اچھا ہے, یار کی پسند ہو کہ نہیں دور رکھا تو وہ اچھا ہے. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رکھنا, راضی رہنا, تو یہ ایسا مقام ہے کہ جس کو کہ ہم صحیح معنوں میں سمجھ ہی نہیں پاتے. تھیوریٹیکلی تو بہت باتیں کر لیتے ہیں اس کے بارے میں, لکھ بھی لیتے ہیں, پڑھ بھی لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن اپنے زندگی کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے نا ہم ایک ایسے گول کے پیچھے اگر بھاگیں جس گول کو ہم اپنی زندگی میں ٹرانسلیٹ ہی نہ کر پائیں تو وہ گول ایک سراب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا, سراب سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی. جتنا آگے بھاگتے جائیں گے سراب جو ہے وہ اور پیچھے جاتا چلا جائے گا, میراج جس کو کہتے ہیں, اور پیچھے اور پیچھے, ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ ہوتا کیا چیز, ہوتی کیا چیز ہے. تو اس وجہ سے نا ہم جب رضا کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ایک آٹومیٹک کانسیکوینس بھی ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے, وہ یہ کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور عورتیں خاص طور پر بہت شد و مت کے ساتھ اپنے اس کیفیت کا اظہار کرتی ہیں کہ میں جو کرتی ہوں میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں. بہت سننے کو آپ کو یہ جملہ ملتا ہے. تو جب اللہ راضی ہو گیا کیونکہ میں نے تو سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے, تو اللہ کی رضا جو ہوتی ہے نا پھر اس کا ایک آٹومیٹک کانسیکوینس نکلتا ہے ہمارے دل کے اندر یا ہمارے دماغ کے اندر کہ جب اللہ راضی ہو گیا کیونکہ میں نے تو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے, تو اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے, اللہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. تو جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے راضی ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے تحت ہی ہے نا ساری کی ساری مخلوق, اور اللہ تعالی کے ہاتھ میں ساری مخلوق کے دل ہیں, جہاں چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. تو جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر ساری مخلوق بھی میرے تحت ہی ہونی چاہیے, جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ میری مرضی سے ہونا چاہیے, لوگ بھی میرے مرضی سے میری مرضی کے مطابق مجھ سے بیہیو کریں, اور چیزیں اور حالات اور واقعات یہ بھی میری مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. جس راستے کے اوپر میں چلنا چاہتا ہوں وہ راستہ میرے لیے کھل جانا چاہیے, اور جس راستے کے اوپر میں نہیں چلنا چاہتا, اپنے لیے تو خیر فکر نہیں ہوتی نا, نہیں چلنا چاہتا ہو کیئرز, لیکن جس راستے کے اوپر میرا دشمن چلنا چاہ رہا ہو تو اس کے راستے بند ہو جانے چاہیے, میرے راستے کھل جانے چاہیے, اور چونکہ وہ میرا دشمن ہے تو اس وجہ سے اس کے راستے بند ہو جانے چاہیے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے دل کے اندر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مجھ سے. جب اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کی مخلوق میرے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ میرے خلاف بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مجھے اپریشیٹ نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, اور یہ اللہ کا بندہ, اور وہ بھی دیندار بندہ, چلو بھئی بددین ہو, کافر ہو, مشرک ہو, تو اس کی تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں تو یہ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کا باغی ہے, تو اس وجہ سے اللہ کا باغی ہے تو میرا بھی باغی ہے, کیونکہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں تو اس وجہ سے میرے ساتھ بغاوت کر رہا ہے. لیکن اصل امتحان تو اس وقت آتا ہے جب اللہ والے آپ کے مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جب اللہ والے جو ہے نا وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ والے جو ہے وہ آپ کے حساب سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر مسئلہ پڑ جاتا ہے. کیونکہ ہم اللہ والوں کو تو اللہ تعالی کی رضا سے, ان کو تو ہم نے کیا ہوتا ہے نا, وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو چکی ہے. تو اب وہ میرے خلاف کوئی ایسی کام کر دیں جو مجھے پسند نہ آتا ہو, جبکہ میں سب کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں, تو یہ تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات, یہ تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے اس بات کو سمجھنا. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ایک, ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں ایک لفظ ہے ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ, ایبسٹریکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایبسٹریکٹ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ کوانٹیفائی نہ کر سکیں. یہ جی ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے, اس کو آپ میٹیریلائز نہیں کر سکتے. تو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ, ٹھیک ہے, یہ جو رضا ہے نا یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی پریکٹیکل کانسیپٹ, اور صحابہ کرام کو یہ مل گیا، قرآن نے اس کا اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جنت کے اندر یہ سارے مومنین کو مل جائے گا، جو جو جنت کے اندر جائے گا ان سب کو رضا کی کیفیت مل جائے گی. تو ایبسٹریکٹ کیسے ہو سکتا ہے کانسیپٹ؟ یہ کانسیپٹ ایبسٹریکٹ ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے دسویں درجے کی چیز، اور ہم جو ہے وہ پہلے درجے میں بھی شاید ہی پہنچے ہوں، توبہ ہم نے شاید ہی کری ہو اپنے گناہوں سے، یا کر لی ہوگی تو چلو پہلے درجے میں، یا بہت آگے بڑھ گئے تو دوسرے درجے میں، تیسرے درجے میں پہنچ گئے زیادہ سے زیادہ بہت محنت مجاہدے کر کے. ریاضت کا درجہ تو ابھی تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا ادھر، ہم نے ریاضت اور مجاہدوں والا درجہ ابھی تک دیکھا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کسی کے اوپر آئے ہوں گے حالات، ہمیں نہیں معلوم اس کا. ٹھیک ہے، تو ہم اس درجے کے اوپر بیٹھ کر کے جب اس درجے کی بات کرتے ہیں نا، تب یہ ہمارے لیے ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ بن جاتا ہے. تو جس درجے میں ہونا چاہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اسی درجے کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر بات بنتی ہے، پھر آپ کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. ورنہ جب آپ کسی اور درجے کی بات کرتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے اس کو سنبھالنا، مار پڑنی شروع ہو جاتی ہے بلکہ الٹا. اس کے اوپر ایک لطیفہ ساجد نے کچھ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، ہے تھوڑا سا اخلاق کے درجے سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو اخلاق کے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک جہاز کے اندر ایک صاحب سفر کر رہے تھے، ذرا دیہاتی قسم کے تھے، تو ان کا نا طوطا بھی ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا. طوطا جو تھا وہ ان کے کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا. اس ایئر لائن نے شاید طوطے کو الاؤ کیا ہوگا فار سم ریزن کہ جی یہ بھی آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہے. تو وہ طوطا ان کے کندھے پہ سفر کر رہا تھا. جب ایئر ہوسٹس صاحبہ گزرتی تھی نا برابر سے، تو وہ طوطا جو ہے نا ایئر ہوسٹس صاحب کو بوسا دیتا تھا. ٹھیک ہے، ایئر ہوسٹس بڑی خوش ہوتی تھی، کتنا اچھا طوطا ہے، میرے ساتھ اتنا پیار کا معاملہ کر رہا ہے. تو ہر مرتبہ وہ گزرتی تھی تو یہ ایک حرکت کرتا تھا، وہ بڑا خوش ہوتی تھی. تو ان صاحب کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا اچھی بات ہے، چلو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، میں بھی ایسا کرتا ہوں تو خوش ہوں گی یہ. تو اگلی دفعہ جب ایئر ہوسٹس آئی نا، تو انہوں نے بھی وہی حرکت کر دی جو طوطے نے کری تھی. ایئر ہوسٹس صاحب کو آ گیا غصہ، انہوں نے جو ہے نا دروازے جہاز کا دروازہ کھولا اور ان صاحب کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا. جب نیچے پھینک دیا تو ان کا طوطا بھی ان کے ساتھ ساتھ، تو یہ نیچے جب گر رہے تھے نا، تو طوطا تو اڑ رہا تھا ان کے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے طوطے سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، تم نے یہ کیا تو وہ تو خوش ہو رہی تھی، اور جب میں نے یہ کیا تو وہ غصہ ہو گئی. تو طوطے نے جواب دیا کہ حضرت، آپ کو پہلے اڑنا سیکھ لینا چاہیے تھا، اس کے بعد یہ حرکت کرنی چاہیے تھی. آپ نے اڑنا سیکھے بغیر ہی حرکت کر لی، تو اب تو آپ سے سنبھال ہی نہیں گئے نا یہ حرکت، تو اب آپ بھگتے ہیں اس کو. تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم ہوتے کسی اور درجے پر ہیں، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس درجے کے تقاضوں کو پورا کرتے، کہ بھائی اس درجے کے اوپر، اس لیول کے اوپر ہمارے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ہم سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے، ہم ان تقاضوں کو پورا کریں. پھر اس کے بعد جب اگلے درجے پر جائیں گے، تو جنہوں نے اگلے درجے پہ ہمیں پروموٹ کیا ہے، تو وہ پھر ہمیں اگلے درجے کے تقاضے بتائیں گے، پھر اگلے درجے کے تقاضے پورے کرنے میں لگ جائیں گے، پھر اس کے بعد اگلے درجے کے تقاضے پورے کرنے میں لگ جائیں گے. تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص، پہلے بھی ہم مثال دے چکے ہیں کہ ایئر کرافٹ پائلٹ بننے کے، فائٹر پائلٹ بننے کی نیت کے ساتھ اکیڈمی میں جائے، تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ نیت اس کی ہوتی ہے کہ میں نے تو فائٹر پائلٹ بننا ہے، لیکن اس کے بننے کے لیے اس کو کئی سال جو ہے وہ اکیڈمی کے اندر گزارنے پڑتے ہیں، اور ہر سال کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور جب وہ ان تقاضوں کو میٹ کر لیتا ہے اور پاسنگ مارکس سے وہ ایگزامس کے اندر، تھیوریٹیکل ایگزامس میں بھی پاس ہو جاتا ہے، پریکٹیکل ایگزامس میں بھی پاس ہو جاتا ہے، تب جو اکیڈمی کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ اب آپ جی سیکنڈ گریڈ کے اندر آئیں. تو یہ درجہ بدرجہ معاملہ ہوتا ہے، اور یہ پروموشن جو ہوتی ہے یہ آپ فورس نہیں کر سکتے، آپ نے تو کام کرنا ہوتا ہے اپنا، جو آپ کو کام لگایا گیا ہے. یہ ایک اچھے آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ فلانا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فلانا کیریٹ جو ہے وہ کس لیول پر ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، صحیح کام نہیں کر رہا ہے، وہ پروموشن کے قابل ہوا ہے کہ پروموشن کے قابل نہیں ہوا. یہ آفیسرز کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کیریٹ کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ یہ دیکھتا رہا ہے کہ اب میں ابھی تک پروموٹ کیوں نہیں ہوا، میں ابھی تک پروموٹ کیوں نہیں ہوا، اور اوپر والے کام صحیح نہیں کر رہے ہیں، اوپر والے کام صحیح نہیں کر رہے ہیں. بھائی یہ اوپر والے جو ہے نا روحانی راستے کے اوپر، یہ شیخ صاحب بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے ایک چیز بنی ہوئی ہے شیخ صاحب کے نام کی، یہ تو روحانی راستہ ہے، اور یہ روحانی راستہ تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ ہمیں پروموشن نہیں مل رہی ہے اس راستے کے اوپر، تو ہم شیخ صاحب کے اوپر تنقید نہیں کر رہے ہیں، ہم دراصل اللہ تعالیٰ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ کوئی یہ لیولز نہیں ہے کہ جی فرسٹ گریڈ کے بعد سیکنڈ گریڈ میں ڈال دیا تو ہمیں نظر آئے گا سیکنڈ گریڈ کے اوپر کیسے چلے گئے. یہ تو کیفیات کی بات ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات ہے, یہ اسباق کی بھی بات نہیں ہے. جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر 35 اسباق ہوتے ہیں کہ جی پہلا سبق, اس کے بعد پروموشن ہوئی, دوسرے سبق, کچھ لوگوں نے پروموشن اور انعام اس طرح کے نام رکھ لیا نا, اس وجہ سے بڑی کنفیوژن پھیل گئی ہے کہ جی انعام ہے کہ آپ کو دوسرا سبق مل گیا, انعام ہے کہ آپ کو تیسرا سبق مل گیا. یہ کوئی انعام انعام نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو کیفیات کا نام ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ کر کے اس طرح سے محنت کرتے رہیں. تو اس وجہ سے ہمارے دین نے ہمارے لیے نا اس مشکل کانسیپٹ کو آسان بنا دیا ہے, بہت آسان بنا دیا ہے. کیسے آسان بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے ساتھ آخرت کا کانسیپٹ دے دیا, جنت اور جہنم کا کانسیپٹ دے دیا. جنت اور جہنم کیا ہے؟ جزا اور سزا. اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی, اگر تم برے کاموں سے بچو گے تو تمہیں یعنی برے کام کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. یہ جزا اور سزا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے. بڑوں کے لیے تو چھوڑو, یہ بچوں کے لیے بھی ایبسٹریکٹ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی کچھ نہ کچھ شکل جو ہوتی ہے وہ آپ کو اس دنیا کی زندگی میں ہی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے, وہی جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو والدین اس کو کچھ کینڈی دیتے ہیں, کچھ اس کو گفٹ دیتے ہیں, کوئی اس کو پرائز دیتے ہیں, ایوارڈ دیتے ہیں. اور جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو منع کرتے ہیں, نہیں ایسے نہیں کرو, نہیں کرو, نہیں کرو, نہیں کرو. اور پھر وہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اب کرو گے تو تمہیں ڈانٹ پڑے گی, یا اس کے بعد بھی کرو گے تو تمہیں مار بھی پڑ سکتی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے بچے کے ساتھ؟ جزا اور سزا کا معاملہ ہو رہا ہے. تو ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا وہ یہ سیکھنا شروع ہو جاتا ہے, یا کم از کم اس کو سیکھنا چاہیے. جن گھروں کے اندر سکھایا نہیں جا رہا ہوتا نا, وہ اپنے بچوں کا بیڑا غرق ہی کر رہے ہوتے ہیں خالی, اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو تو ہم نے نہیں مارنا ہے بالکل بھی, ان کو تو ہم نے نہ نہیں کہنی ہے جی. بس آپ کا بچہ جو ہے نا وہ اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ جزا اور سزا کا کانسیپٹ, یہ ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے اپنے بچوں کو دینا. ٹھیک ہے, ضروری ہے دینا, ورنہ وہ انسان نہیں بنے گا, وہ حیوان کا بچہ بنے گا, انسان کا بچہ نہیں بنے گا کبھی بھی. تو جزا اور سزا, پھر اسکول میں جاتا ہے, اسکول کے اندر جب وہ اچھے گریڈز لے کر کے آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے, پرائز, میڈل, سرٹیفکیٹ. ہر مہینے, ہر ہفتے جو ہے وہ چائلڈ آف دا ویک کا ایک سرٹیفکیٹ لے کر کے آ رہا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ. ٹھیک ہے, اور چائلڈ آف دا منتھ, اور پھر اس کے بعد پورے پورے سال کے اندر کیا اس نے کیا, سرٹیفکیٹس, میڈل, سب کچھ لے کر کے آ رہا ہوتا ہے. تو جزا اور سزا کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسکولنگ سے بننا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جب ہم پریکٹیکل فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ جزا مل رہی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ سزا مل رہی ہوتی ہے. جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی شکل کے اندر اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. جن کی ہمیں نظر نہیں بھی آتی نا سزا ہوتی بھی, ان کو بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں, دیکھو ذرا اس امیر آدمی کو تمہیں لگ رہا ہے کہ سزا نہیں مل رہی ہے, لیکن ذرا اس کے گھر کے اندر جھانک کر کے دیکھو, ذرا اس کی ذاتی زندگی میں جھانک کر کے دیکھو, اس کی زندگی اتنی کرب اور رضیت کے ساتھ گزر رہی ہوگی کہ تمہیں نظر آ جائے گا کہ ہاں واقعی اس کو سزا مل رہی ہے. تو اس دنیا کے اندر نا ہم چیزوں کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قیامت کا جو کانسیپٹ دیا ہے, یہ ہمارے لیے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا, پہلے تو ٹرانسلیٹ کرنا اپنی زندگی کے اندر بہت آسان کام ہے, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی بہت آسان کام ہے. اور یہ وہ غلطی ہے جو کہ اکثر ہم نہیں کرتے ہیں, اکثر ہم کرتے ہیں سوری یہ وہ غلطی ہے جو کہ اکثر ہم کرتے ہیں. ہم ایک رینڈم ٹرم استعمال کر لیتے ہیں کہ جی میں تو یہ کام جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پھر آگے وہی اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہم رضا کے لیول پہ تو پہنچے نہیں. ہم اس لیول پہ جو کوئی ولایت کبرا کا لیول ہوتا ہے اس کے اوپر تو پہنچے نہیں ہیں, جہاں پر کہ شیطان سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, شیطان سے حفاظت ہو گئی. تو ابھی تو ہم بہت ہی انیشل لیول کے اوپر ہیں نا, تو شیطان سے حفاظت تو ہماری نہیں ہوئی ہے. تو شیطان جو ہے نا پھر مختلف طریقوں سے ہمیں گھما رہا ہوتا ہے, ہاں تم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا, پھر جو ہے وہ یہ کیسے ہو رہا ہے تمہارے ساتھ, پھر ویسے کیوں ہو رہا ہے, پھر یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں, پھر وہ اور وہ بھی نیک لوگ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو شیطان جو ہے نا وہ پھر ہمارے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم ایکسپلسٹلی, انگریزی میں سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے امپلسٹ اور ایک ہوتا ہے ایکسپلسٹ. امپلسٹ مطلب ہاں بھائی میرے تو ذہن میں یہ ہے ہی بات, اوبویسلی میں اسی لیے کام کر رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں امپلسٹلی کام کرنا. ایک ہوتا ہے ایکسپلسٹلی, جس کو کہ کہتے ہیں آپ زبان سے اس کو سپیل آؤٹ کر کے کام کریں. ٹھیک ہے, ایکسپلسٹلی एक्सप्लिसिटली हमें अपनी जिंदगी में आमाल जो नेक करने हैं वो कयामत के अजर के लिए करने हैं, आखिरत के अजर के लिए करने। वेरी वेरी क्लियरली डिफाइनेबल होना चाहिए कॉन्सेप्ट, वेरी क्लियरली डिफाइनेबल। मैं जो ये काम कर रहा हूं ये मैं आखिरत के अजर के लिए कर रहा हूं और बस। दुनिया में अल्लाह चाहे तो दे दे, लेकिन मुझे तो आखिरत का अजर चाहिए, मैं ये सिर्फ आखिरत के लिए कर रहा हूं। और मैं अगर इस बुरे काम से बच रहा हूं तो मैं आखिरत के अजाब से बचने के लिए इस काम से बच रहा हूं। अल्लाह की नाराजगी वाले अल्फाज जो है ना मशायख के बयान से इंपोर्ट करके हम अपनी जिंदगी में इतनी आसानी से नहीं ला सकते। वो करते हैं मोहब्बत इलाही के बयानात, खशियत इलाही के बयानात, लेकिन हमें अपने होते हैं ना औकात में रहना चाहिए, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। हमारी औकात जो है ना वो कैरेट और स्टिक वाली औकात है, कैरेट और स्टिक। अगर अच्छे काम करोगे ना तो तुम्हें कैरेट मिलेगा, गाजर मिलेगा, और अगर बुरे काम करोगे तो तुम्हें स्टिक मिलेगी, डंडा मिलेगा। सिंपल एज दैट। अल्लाह ताला जब प्रमोट कर लेगा ना, ऊपर पहुंचा देगा ना, तो फिर हमें शैतान से हिफाजत भी मिल जाएगी और हमारे दिल की कैफियत भी ऐसी बन जाएगी कि वाकई हम रज़ा के मुकाम पे पहुंचेंगे, इंशाअल्लाह यकीनन पहुंचेंगे। ठीक है, फिर हमें ये कहने कहलाने की बात ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर मसला ही सारा सारा खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से आखिरत की जजा के लिए आमाल करना, ये हदीस में भी तालीम आती है। जैसे कि वो मशहूर हदीस आप यकीनन सुनते ही हैं रमजान मुबारक के करीब, कि भाई जो रात को खड़ा होता है क्याम की खातिर, दिन में रोजा रखता है, किस लिए करता है? ईमानन व एहतिसाबन, अच्छे अजर की उम्मीद के लिए वो काम करता है। एक तो इसके अंदर ईमान होता है, ईमानन कि आखिरत के ऊपर ईमान रखता है, ये नहीं कि आखिरत है ही नहीं, मरने के बाद कोई ऐसा मामला होगा ही नहीं, तो ऐसा शख्स तो ईमान वाला ही नहीं है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ईमानन का लफ्ज इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर ईमान तो है कि हां है तो सही, लेकिन मैं जो ये खड़े होने का काम कर रहा हूं तरावी के अंदर, ये मैं उस अजर की उम्मीद में कर रहा हूं। इसी को दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि बेनियती के साथ नेक अमल नहीं करने, बेनियती के साथ। किसी ने हजरत, हमारे दोस्त होते हैं नजीब साहब, उन्होंने हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के कौल बताया था पिछले दिनों कि इस उम्मत के अंदर बदनीयती इतना बड़ा मसला नहीं है जितना कि बेनियती मसला है। बदनीयती होती है कि बुरी नीयत के साथ काम करना, जिसको कि निफाक भी कहते हैं, और इसकी तो इंतहा दर्जे की सजा है, सबसे बुरी सजा ही निफाक की है। लेकिन इस उम्मत के अंदर ज्यादा बड़ा मसला जो है वो बेनियती का है। हम बहुत से अच्छे काम कर लेते हैं और इम्प्लिसिट नीयत के साथ कर रहे होते हैं, चूंकि मैं ईमान वाला हूं, जैसे कि बकरे के जब गले के ऊपर छुरी चला दें और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पड़ा तो वो बकरा हलाल होगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, हालांकि अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। भाई क्यों, आपने तो अल्लाह का नाम नहीं लिया? तो फरमाते हैं कि भाई है तो मुसलमान ना, ईमान वाला है ना, तो उसके दिल के अंदर तो अल्लाह का नाम था ना, तो अगरचे कि उसने एक्सप्लिसिटली नाम नहीं लिया फिर भी बकरा हलाल है। तो बेशक उनकी वो फकीह आजम है तो उनकी बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो तो हमारी आसानी के लिए एक फतवा है ना कि बकरा हलाल है। लेकिन हमारा तो हर काम इसी तरह होता है कि हम छुरी फेर रहे होते हैं किसी गलत काम के ऊपर और कोई नीयत नहीं होती हमारी, या कोई नेक काम कर रहे होते हैं, मसाइब सह रहे होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, मुश्किलात अपनी जिंदगी के अंदर सह रहे होते हैं, मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिटली अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद की कैफियत नहीं होती है हमारे दिल में, तो ध्यान नहीं होता इस बात के ऊपर, और इस वजह से हम वाकई अपनी जिंदगी जाया कर रहे होते हैं, वाकई जिंदगी जाया कर रहे होते हैं। वरना जिंदगी एक मोमिन की जाया नहीं हो सकती, उसका कोई लम्हा जाया नहीं हो सकता, बेकार नहीं हो सकता मोमिन की जिंदगी का कोई लम्हा। भाई कैसे हो सकता है? मोमिन को तो खुशी मिलती है तो उसके लिए फायदेमंद है, मोमिन को तो गम मिलता है तो उसके लिए फायदेमंद है, तो मोमिन की जिंदगी का लम्हा कैसे गायब हो सकता है, बेकार कैसे हो सकता है? लेकिन फायदेमंद जो है वो इस एक्सप्लिसिट नीयत के जरिए से ही बनता है। तो इस वजह से ना हम नेक काम जो करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इसके अंदर फिक्र करने की जरूरत है कि हमारे आमाल जाया ना हो जाएं। फिर बड़ी बड़ी तकलीफ, बड़े बड़े मसाइल हमारे ऊपर आएंगे ना तो वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे, इसलिए कि हमारे ऊपर जो कुछ भी है उसका अल्लाह ताला के पास बेहतरीन अजर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन आयात के अंदर, जिसका कि एक हिस्सा आपके सामने तिलावत हुआ था, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है, कद खलत मिन कबलिहिर रसूल, کہ ان سے پہلے تمہارے اس سے پہلے بہت سارے اور رسول بھی پہنچے گزرے. افا ام ماتا او قتلا, اگر یہ ان کو موت آ گئی یا ان کو قتل کر دیا گیا, ان قلب تم علی اعقابکم, کہ کیا تم اپنی ایڑیوں کے اوپر پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ, اور جو اپنی ایڑیوں کے اوپر پھر گیا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے دور ہو جائیں گے تو کیا تم ایمان چھوڑ دو گے, اسلام چھوڑ دو گے؟ اور جو اسلام چھوڑ دے گا, ایمان سے پھر جائے گا, فلن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, یعنی وہ صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا, اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ ان قریب جزا دینے والے ہیں, یعنی جو نیک عمل کرے گا اس دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے گا اللہ کی خاطر, اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے شکر گزار بندے کو, ایسے لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا, شاکرین کا لفظ استعمال کیا, ایسے لوگوں کو ان قریب بہترین جزا عطا فرمائے گا. وما کان لنفس, اور کوئی نہیں مر سکتا ان تموت الا باذن اللہ, کہ وہ مر جائے اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی مر جائے, کتابا مؤجلا, ایک معین مقرر وقت جو ہے وہ اس کے لیے مقرر ہے. ومن یرد ثواب الدنیا, اور جس نے دنیا کے ثواب کا ارادہ کیا, نؤتہ منہا, ہم اس کو دنیا کا ثواب دے دیں گے, دنیا کے اندر اس کو پذیرائی مل سکتی ہے, دنیا کے اندر اس کو آسائش مل جائے گی کسی نہ کسی درجے تک, جتنا اس دنیا یہ دنیا متحمل ہو سکتی ہے. مسئلہ تو اس دنیا کا یہی ہے نا کہ یہ اصل اجر کے تو متحمل ہی نہیں ہو سکتی, اٹھائی نہیں سکتی جتنا کہ اجر ایک مؤمن کی نیک اعمال کا ہونا چاہیے, اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس دنیا کی. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مومن کا جو ہے نقصان ہو, کہ اس کو اس دنیا کے اندر ہی ٹرخا دیں, کیونکہ دنیا میں تو اس کو اجر مل ہی نہیں سکتا نا, اس نے جو کام کیا اللہ کی رضا کی خاطر, آخرت کی جزا کی خاطر کیا, تو یہ تو اتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ یہاں تو مل ہی نہیں سکتا اس کا اجر. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جس نے آخرت کے ثواب کا ارادہ کیا تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ, اور انقریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو. تو یہ ساری جو بات کی تو مقصد اس کا یہی تھا کہ دین کے راستے کے اوپر بھی ہیں جبھی یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ, دیندار بننا بھی چاہتے ہیں, نیک اعمال کرنا بھی چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, مقربین میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں, لیکن شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں ہیں اور اپنے نفس کے دھوکوں سے محفوظ نہیں ہیں. تو اس وجہ سے جو نفس ہے وہ ہمیں دینی کے راستے کے اوپر دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, شیطان جو ہے وہ اس کو اور آئیڈیاز سے نوازتا رہتا ہے مستقل. تو اس وجہ سے نا جو ہم الفاظ استعمال کر لیتے ہیں عادتاً, تو وہ الفاظ جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے, تو اس کی وجہ سے ہم نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اکثر جو ہے وہ ہم اپنے اعمال کو سنبھال بھی نہیں پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, ایک تو ضائع ہو گیا نا کہ جی نیت نہیں کری تو آپ کا وقت ضائع ہو گیا, آپ کو ثواب ملا ہی نہیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ نے نیک اعمال کر دیے لیکن چونکہ وہ اللہ کی رضا ہی کے ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کے تحت کیے تھے یا ایسے ہی چلتے پھرتے کر دیے تھے, نہ وہ والی نیت کری تھی نہ آخرت والی نیت کری تھی, تو اب جب آگے سے پذیرائی نہیں ملی, جب آگے سے اپریسیشن نہیں ملی, یا آگے سے الٹا کچھ غلطی سننے کو مل گیا, تو پھر اب وہ اعمال سنبھالے نہیں جاتے ہیں ہم سے, وہ مشکل پڑ جاتی ہے, ہم جو ہے وہ لوگوں کے خلاف بھی بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں, باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں, یا اعمال ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور اس طریقے سے شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے یہ ایک ایکسپلیسٹ کانسیپٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی جہاں پر بات کرتے ہیں, جہاں پر ان کو ڈیفائن کرتے ہیں اپنے قرآن کے اندر بالکل ابتدا کے اندر, تو وہاں پر باقی باتوں کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ ایمان لاتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر, ویقیمون الصلاۃ, اور اس کے آخر میں کیا فرمایا, وبالآخرۃ ہم یوقنون. ٹھیک ہے, باقی چیزوں کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو رسول بھی مانتے ہیں, پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں, لیکن آخرت کے اوپر یہ ایمان نہیں لے کر کے آتے خالی, بلکہ آخرت کے اوپر یقین لے کر کے آتے ہیں, یقین رکھتے ہیں یہ آخرت کے اوپر. اور یقین جو ہوتا ہے وہ ایمان کا مدلل اور بہت ہی پکا درجہ ہوتا ہے, گویا کہ ان کو مشاہدہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے آخرت کا, اور آخرت کا مشاہدہ اس دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے اوپر جنت اور جہنم دکھائی گئی تھی, کوئی اور بندہ ایسا تھا ہی نہیں کہ اس دنیا کے اندر ان کو آخرت کا مشاہدہ ہو جائے. لیکن وہ جب اپنے ایمان پہ محنت کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں, یہاں کے جزا اور سزا کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو گویا کہ ان کو مشاہدہ اسی دنیا کے اندر حاصل ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں ان کو یقین کا درجہ اس دنیا میں مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ہر کام آخرت کی جزا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخرت کی سزا سے ڈر کر کے ہی ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے, اپنے دل میں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیجئے, اور پیچھے پیچھے کلمات دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. کچھ معمولات مشائخ بتاتے ہیں, ان معمولات کو اگر پابندی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی اور نیک بننا آسان ہو جائے گا, گناہوں کو چھوڑنا خود بخود آسان ہو جائے گا. یہ معمولات کل چھ ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ روزانہ صبح اور شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا کہ صبح اور شام اسی طرح 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح کر لیں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا کہ روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں, ایک پارہ کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ آدھا ہی پارہ کر لیں. چوتھا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے کی کوشش کریں کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو. یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے, اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں چلنا شروع ہوتا ہے, اور اس کے لیے پھر باقی سارے کام بھی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ چوتھا معمول وقوف قلبی ہو گیا. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, مصلے کے اوپر, صوفے کے اوپر, کرسی کے اوپر, بستر کے اوپر, جہاں بھی بیٹھیں کوشش کریں کہ اگر قبل رخ ہو کر کے بیٹھیں تو زیادہ اچھا ہے, اور حالت وضو میں بیٹھیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. نیت یہ کریں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, یعنی اللہ اللہ کی آواز دل سے آ رہی ہے اور میں بس بیٹھا اس کو سن رہا ہوں. اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں, اور اس آواز کو جو کہ آتی نہیں ہے کانوں سے, اس کو سننے کی کوشش کریں تاکہ اس دل کی طرف توجہ جو ہے مکمل طور پر مرکوز ہو سکے. اس کے راستے کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ انسان کے ذہن کے خیالات ہوتے ہیں, تو ان خیالات کو جھٹکتے رہنا یہی مراقبے کے اندر ابتدا میں کرنا ہوتا ہے, یعنی خیالات کو جھٹکنے کی محنت کرنی ہوتی ہے. 15-20 منٹ اگر روزانہ انسان بیٹھے تو اس کے خیالات جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور دل کی طرف توجہ اس کی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. یہ پانچواں معمول ہو گیا. اور چھٹا معمول یہ ہے کہ اصلاحی رابطہ بنائیں کسی کے ساتھ, اور جس کے ساتھ بھی اصلاحی رابطہ ہے تو اس کے ساتھ پھر اپنے تمام معاملات وغیرہ مشورے کے ساتھ طے کیا کریں. مشورے کے اندر برکت بھی ہوتی ہے, اور مشورے کی مدد سے انسان جو ہے وہ شیطان کے وساوس سے اور بہکاووں سے بچ جاتا ہے. تو یہ کل چھ معاملات ہوئے. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں, نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل سے دل میں سما رہی ہے, دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر, میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب تیرے درد کی چمک ہو, تیری یاد کی کسک ہو, میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر, جو تجھی سے لو لگا دے, جو مجھے میرا پتا دے, میرے عہد کی زباں میں مجھے گم رہی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. میں سفر میں سو نہ جاؤں, میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں, مجھے ذوق و شوق منزل کی ہما ہمی عطا کر, بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت, جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر, مجھے زندگی میں یا رب بھری انجمن میں رہ کر, نہ ہوں آشنا کسی سے, مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر, مجھے تیری جستجو ہو, میرے دل میں تو ہی تو ہو, میرے قلب کو وہ فیض در عارفی عطا کر, میری زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا. اے اللہ, ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما, اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہر قسم کی برائی سے, آزمائش سے, پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ, استقامت عطا فرما. اے اللہ, فتنوں سے حفاظت فرما، فتنہ دجال سے، مال سے، اے اللہ جمال سے، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے گھرانے میں، ان کے خاندان میں برکتیں پیدا فرما، اے اللہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔